أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله يبينها للناس لعلهم يتقون. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وأخرج الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من اعتكف العشر الأواخر من رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو عمر بھائی اس کو کہو ظالم سمجھ صحیح رکھو, مؤذن کو باہر نکالو, ظالم ہے اول درجے کا. اتنا تیز کرنے کی کیا ضرورت ہے, پہلا دن ہے آج کیا, انسان نہیں ہوں. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے بزرگوں, بھائیوں اور عزیزوں, رمضان شریف اللہ تعالیٰ کے خاص احسان اور مہربانیوں کا مظہر ہے. رمضان شریف کا ہر لمحہ اللہ کی طرف سے بندوں کے نام رحمت کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور اس کے حکم بجا لانے کے لیے مسلمان فرائض بجا لاتے ہیں. بالخصوص رمضان شریف کا روزہ بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ عبادت ہے. اللہ ہمیں اس کے مطابق اور اسے ہمارے لیے آسان بنائے. ایک ظاہری فائدہ تو یہ ہے کہ پورا ملک آگ کی لپیٹ میں ہے اور کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں اور ٹھنڈی فضائیں, ابرآلود موسم خصوصی اکرام اور رحمتوں کے ساتھ رمضان شریف اللہ نے آسان فرمایا ہے. رمضان شریف چونکہ مومن کی اصلاح کا پروگرام ہے اور اس کی اصلاح دو طریقے سے ممکن ہے. ایک, اس کا رزق کم کر دیا جائے, اور دوسرا اس کی عبادت بڑھا دی جائے. رزق کم استعمال کرنا کمال رجولیت ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ وصف ہے. اور عبادت زیادہ کرنا اللہ کی رضا کا باعث ہے. پھر اس کا طریقہ کار بندے پر نہیں چھوڑا, خود اس کے لیے نظام بنایا کہ اندھیرے میں اٹھے سحری کر لے, کھائے کھائے, نہ کھائے تو پانی پیئے, کھجور کھائے, دعائیں مانگے, روزہ شروع ہوا. سحری روزے کے آداب میں سے, روزے کے فرائض میں سے نہیں ہے. اگر کوئی شخص سحری کے لیے نہ اٹھے یا سحری کا وقت اس کو نہ ملے تب بھی روزہ رکھے گا, مشقت زیادہ ہوگی, اجر پائے گا. بعض کمکل اور بد نصیب جب انہیں سحری نہ ملے تو اس دن روزہ نہیں رکھتے، کہتے یہ آج ہی اٹھ نہ سکے، یہ نہایت بونڈی حرکت، غیر انسانی فعل ہے، کسی عاقل بالغ کا یہ انداز نہیں ہو سکتا. نہ اٹھنا یہ آپ کی اپنی نااہلیت اور آپ کی اپنی کمی ہے، لیکن جب وقت آ گیا روزے کا، صبح صادق سے غروب آفتاب تک نہ کھانا اور نہ پینا، اور اپنی حلال منکوہ سے مباشرت نہ کرنا، اسی کا نام روزہ ہے، اور وہ بددستور فرض ہے. حدیث شریف میں ہے کہ تسحروا، سحری کھایا کرو، فإن فیہ برکۃ، اس میں تمہاری توانائی ہے، دن میں سہولت رہے گی، آرام رہے گا. لیکن سحری کھانا یا اس کے لیے اٹھنا وہ اتنا فرض نہیں ہے جیسے فریضہ رمضان شریف کا روزہ ہے. علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ صرف سنت مستحبہ ہے، یعنی اگر اٹھا اور کچھ نہ کچھ کھا لیا پی لیا تو اچھا اور بہتر کام ہوا، لیکن اگر نہ کھایا اور نہ پیا اور نہ سحری کی نہ اٹھا تب بھی اس دن کا روزہ بددستور فرض ہے. نہ جانے کہ لوگوں میں کمزور خصلتیں کہاں سے آ جاتی. آج جس سحری کے لیے نہیں اٹھے اور ان کو سحری نہیں ملی تو اس مسٹنڈے کا آج روزہ نہیں ہے، اسلام کا کوئی ہوتا تو اس کو کوڑے لگ جاتے. آج سحری کے لیے نہ اٹھنا وہ آپ کے نفس کی شرارت اور اعمال کی بغاوت ہے. اس دن کا روزہ تو زیادہ لذیذ ہوگا اور زیادہ بیش بہا اور قیمتی ہوگا، کیونکہ روزے میں جتنا ہی دباؤ پڑ جائے اجر زیادہ ہے. اصل میں بہانے بنانا اور آزار کرنا یہ انسان کے لیے تو چل سکتے ہیں، کسی شخص کو اپنے دھوکہ دھڑاکا دیا اور وہ چپ ہو گیا یا واپس چلا گیا، لیکن اللہ کم الحاکمین یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جس کو آنکھوں کی شرارت کا بھی پتہ ہے اور دل کی خیانت کا بھی پتہ ہے، اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیسے چلے گا. حدیث شریف میں ہے کہ روزہ مومن کے اور رب کے درمیان ایک راز ہے. مومن کھائے پیئے اور کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ کو پتہ ہے، تو روزہ تو نہیں ہے اللہ کے ہاں، کیونکہ اس نے ان گھڑیوں میں جس میں نہ کھانا تھا اور نہ پینا تھا اس کے خلاف کیا ہے. جہان کہے یا نہ کہے لیکن یہ روزے میں ثابت قدم ہے، اللہ کے ہاں روزہ دار ہے، اللہ اس سے راضی ہوگا، اللہ اس کو انعام و اکرام دے گا اور بہت بڑی عزت اور توانائی اس کو نصیب ہوگی. یہ ایک رسم نہیں ہے کہ لوگوں کا روزہ ہے تو ہمارا بھی ہے، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، اور فریضے کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے، عقیدے سے ہوتا ہے، دین سے ہوتا ہے، زندگی سے ہوتا ہے. اس میں جتنی ہم محکم رہیں گے، مضبوط رہیں گے، اس قدر اللہ راضی ہوگا اور ایمان قوی ہوگا اور اعمال کی توفیق نصیب ہوگی. اور جس قدر ہم سست ہوں گے، غافل ہوں گے، منحرف ہوں گے، نااہل ثابت ہوں گے، اتنے ہی شامت اعمال میں پکڑے جائیں گے. یہ روزہ چور اور زکات چور اور جتنے آپ دیکھتے کیسے کیسے آفات ان پر ٹوٹ دیے, جہان بھر کے قتل و غارت ان کی ہوتی ہے, پورے پورے ملک ان کے ذمہ ڈکیتی کے لگتے ہیں, جگہ ہو نہ ہو ان کی لاشیں وہاں پڑی رہتی ہے, نہ ان کو آرام, نہ ان کے خاندان کو آرام, نہ ان کی آل و اولاد کو سکون, باوجود اتنی بڑی جائیدادوں کے کہ ان میں کئی گھنٹے تک ریل چلتی ہے لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرا جاتا ہے, آنکھیں بھوکی ہے, ہر چیز کی چوری کے لیے وہ کمر بستا ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کی نظر رحمت سے گرے ہوئے. اگر یہ صحیح طرح روزے رکھے, بہترین نماز پڑھے, وقت پر شریعت کے مطابق زکات نکالے, بلا اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے صدقے اور خیرات کرے, یقین کرے یہ مشرق اور مغرب پر اقتدار کریں گے, دنیا ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی رہے گی. مجال نہیں ہے کہ کوئی اس کے ایک حکم کے عدول کر سکے. السلطان ذل اللہ, ایسا اسلامی حکمران, اسلامی فرد, اسلام کی نظر میں چابک دست بادشاہ, خدا کی رحمتوں کا سایہ ہے. من اہان سلطان اللہ اہانہ اللہ, جس نے اس کی توہین کی اللہ اس کو تس نس کر دے گا. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. اسلامی حکومتیں اسی بنیاد پر قائم رہتی تھی کہ حکمران رب العزت کے سامنے جواب دہ ہوتا تھا اور سارے لوگ حکمران پر حسن اعتماد کرتے تھے. وہ بیٹی کو جو ماں نے کہا کہ اخراجات زیادہ ہے اور دودھ کم ہے, تھوڑا سا پانی ملا لو, بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ کوئی غش نہ کرے, ملاوٹ نہ کرے. ماں نے کہا کہ رات کا اندھیرا ہے, اس وقت امیر المومنین یا اس کا کوئی کارندہ تو موجود نہیں. بیٹی نے کہا وہ نہ صحیح, جس اللہ کے قانون کو وہ بیان کرتے ہیں وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے, لہذا ہمیں اس طرح ملاوٹ نہیں کرنا چاہیے. اس معاشرے کو دیکھو کس طرح استوار معاشرہ تھا. ایک ماں کو کمزور عمل سے روکنے کے لیے ان کی بیٹی کافی ہو گئی. بخاری شریف میں کہ حضرت عثمان نے عبد الرحمن زہراوی سے ایک مسئلہ سختی سے پوچھا. اور اس کو کہا کہ آپ صحابی ہیں اور پیغمبر کو دیکھا ہے کیا؟ عبد الرحمن زہراوی نے کہا کہ نہ میں نے پیغمبر کو دیکھا ہے اور نہ میں صحابی ہوں, لیکن جو دین پیغمبر لے کے آئے ہیں وہ پورا مجھے معلوم ہے اور اس میں رائی کے دانے کے برابر غلطی نہیں کرتا ہوں. خلیفہ کے سامنے کہہ رہا, اس کو ایمان کہتے ہیں. اور بعض تابعین تبع تابعی ان کے نام آتے ہیں کہ صحابہ دیکھ کے ان کو کہتے تھے کاش کہ پیغمبر تمہیں دیکھ لیتے, بہت خوش ہو جاتے. لا الہ الا اللہ, یؤمنون بالغیب, بن دیکھے کامل ایمان خوش قسمتوں کو نصیب ہوتا ہے. روزہ تو اسی صداقت کا امتحان ہے ایک آدمی صبح سے شام تک شریعت کے مطابق کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، اس کا دل کتنا مطمئن ہے، اسے سینے کو کتنا شرح صدر ہے، اس کا دماغ کتنا منور ہے کہ مجھ سے اللہ کا حکم ادا ہو رہا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، مہربانی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ تم رمضان میں صدقات اور خیرات بڑھاؤ، اس میں نفلوں کا ثواب فرضوں تک پہنچتا ہے. ویسے قاعدہ یہ ہے کہ سارے جہان کے اور زندگی بھر کے نفل ایک رکعت فرض کے برابر نہیں، فرض اس قدر قیمتی و بے شبہ ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے جو نوافل ہے یہ فرضوں کے برابر. نوافل سے مراد صرف رکعت نہیں ہے، زکات کے علاوہ مال خرچ کرنا اور ان لوگوں کو بھی تعاون پہنچانا جن کو زکات نہیں پہنچ سکتی یا جن کو زکات شرعاً دینا جائز نہیں ہے. زکات تو اتنی بنی اور ضرورت زیادہ ہے اور زیادہ مال خرچ کرنا، یہ نوافل ہے. اصل ضرورت پر جو اضافہ رضا الہی کے لیے کیا جاتا ہے اس کو نفل کہتے ہیں. جیسے اصل نماز فرض کے علاوہ جتنے سنن ہیں فقہاء و محدثین کہتے ہیں سب نفل کے حکم میں، یعنی صلاۃ زائدۃ اضافی نماز ہے. ترمذی شریف اور ابو داؤد میں ہے قیامت کے دن فرائض تولے جائیں گے اور ان کا حساب ہوگا، جب کمی کوتاہی نکلے گی تو پھر سنتوں سے، سنتوں کی نفلوں سے، نفلوں کی مستحبات سے، مندوبات سے اندمال کیا جائے گا، انجبار کیا جائے گا. محدثین کو یہاں ایک مسئلہ پیش آیا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک شخص کو چیک کیا گیا، بھئی یہ اس کی فجر ہے، یہ ظہر ہے، یہ عصر ہے، یہ مغرب ہے، یہ عشاء ہے، اور اس میں قیام کے اندر کچھ کمی رہی، رکوع میں، سجدے میں، یا قاعدے میں، یا پڑھنے میں، اٹھک بیٹھک میں. ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ ہماری نمازوں میں کتنی کمیاں رہتی. تو یہ فرض نماز جس طرح کہا گیا تھا اس جیسی نہیں ہے. فرشتہ کہتا ہے یہ چیکنگ میں کم پڑ رہی ہے، تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے اس سے پہلے نوافل پڑھے، اس کے آگے نوافل پڑھے، یہ لگا لے اور ڈال کے دیکھ لیا کہا پورا ہو گیا. کیا یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کے نفل کو فرضوں کی جگہ قبول کر لیا جائے کہ بھئی اس کی تو فلان نماز نہیں ہے، البتہ اس کی 2000 رکعت نوافل ہے، 200 رکعت نوافل ہے، یہ لے لے اور یہ ایک نماز اس کی لگا لے. علماء کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت نہیں، شریعت میں اس کی مثال نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، کتنا زبردست چیک ہے. ہمارے استاذ جو دنیا حدیث اور فقہ کے بہت بڑے عالم تھے اور ترمذی شریف کے نادر روزگار شرح معارف سنن لکھی، وہ اس موقع پر لکھتے ہیں قانون تو نہیں ہے، البتہ فضل اللہ اعم و کرمہ اتم، اللہ کا فضل اور احسان کوئی اور کائنات ہے، وہ کوئی بہانہ بنائے اور کہہ دے کہ لگا لو اس کے لیے، مگر اسی آسرے میں بیٹھنا آسان نہیں ہے، قانون کے مطابق رہنا ہوگا. ایک شخص قتل کر لے اور پھر کہے جی بچ جاؤں گا میں، تو قتل کی سزا تو موت ہے، قانون یہی ہے. اب بچنا کس وجہ سے ہوگا؟ وہ کوئی اتفاقی بات ہوگی. تو قواعد سے ہٹنا اور اتفاق کی نظر ہونا یہ عقل مندوں کا نہیں کمکلوں کا طریقہ ہے. عقل مند تو آئین اور قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اسی طرح فرض زکات، فرض کفارات، فرض نذور اللہ کے نام کے فدیے، یہ چیک ہوں گے بھئی یہ فلاں مال کی زکات ہے، یہ فلاں مال کی زکات ہے، یہ پوری ہے یا ادھوری ہے. نہیں، مال میں اور زکات میں فرق کیا گیا ہے، کچھ مال چھپایا گیا ہے. جیسے یہ انکم ٹیکسوں سے چوریاں کرتے ہیں نا، تو وہ عادت ادھر بھی ہے. ایک شخص میرے ساتھ آ کے وقت لیا کہ آپ کی خدمت میں ذرا زکات سیٹ کرنا ہے، میں بہت خوش ہوا کہ اس کو اللہ کا خوف ہے اور ایک دینی رہنما سے رہنمائی لینا چاہتا ہے. جب باتیں شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ حکومت پاکستان کا کم اور شریعت کا زیادہ بدترین ڈکیتر ہے. میں نے پوچھا کہ ان اموال کی زکات کیوں نہیں دیتے؟ کہا یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گی. دیکھیں آج بھی عمر کے درے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے. میں نے کہا آپ کو اس سے کیا باس، آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، آخرت مانتے ہیں، آپ کا مال ہے، پائی پونے کے حساب سے آپ پر زکات فرض ہے. جب آپ کی زکات کے لیے نیت ہی خالص نہیں ہے، کہ نہیں میں نے یہ سوچا کہ جو یہ اضافے ہیں بس ان کی زکات دے دوں، باقی جو مال تجارت ہے، موڑیاں ہیں، بہت سارے اور خزانے ہیں. میں نے کہا آپ شریعت کے سامنے صادق سچے کرے مومن بن کے اپنے آپ کو دکھائے، پھر شریعت آپ سے چھینتی نہیں ہے، وہ دینا آپ ہی کا اختیار ہوگا. لیکن ایک دفعہ اپنی شکل شریعت کے آئینے میں دیکھ لے کہ آپ کس طرح مسلمان نظر آ رہا ہے. میرے بھائیو، یہ نظام رب العزت کا ہے اور وہ اسی کا حساب کرے گا. اس جہان سے جانا اس طرح جانا آسان نہیں ہے، ایسا جائے کہ آرام اور تسلی سے فرشتے جگہ جگہ آپ کا استقبال کرے، اور بظاہر لوگوں کو نظر آتا ہو کہ ایک تنگ اور چوٹی قبر میں رکھا، لیکن حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہو. لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ وہ مٹی میں گھیر لیا گیا اندھیرے میں، اور اس میں جنت کے مشعل جل رہے ہیں، اور وہاں جنت کی طرف کھڑکی ہو جائے، اور وہاں سے جنت کے پھل، شربتیں، خوشبودار ہوائیں، ٹھنڈی بہترین، پیاس بجانے والے دودھ، شہد، پانی، شراب کی نہریں اور ان کے جام بر بر کے خدائی مخلوق آپ کی خدمت میں تیار ہو. خوش آمدی اے نگار سرمست. اللہ، میں نے خود ایک شخص کو دیکھا ہے جن کے بہت عجیب و غریب نیکیاں تھی. اللہ، اوہ، آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، اور ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی. توبہ. سخت سردی کے موسم میں ہمارے ملک میں وہاں مسجدوں میں عبادت یا لوگ کے آنے جانے کا زیادہ رواج نہیں تھا، بس عشاء کی نماز ہوئی اور غور سے لوگ نکل گئے، اب فجر میں آئیں گے. ادب. وہ کہتے تھے کہ آج فلاں رات ہے، آج تھوڑا سا ٹھہرنا چاہیے. ہاں، میں نے گھر میں کہا ہے گرم حلوہ اور گرم گرم چائے آئے گی، دو چار ساتھیوں کو بٹھا لیتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں. وہ انتقال کر گیا، تو ان کی وجہ سے مجھے بھی راتوں کو بہت دیر تک جاگنا ہوا تھا، اور بہت وقت قیمتی بنا تھا. بہت زیادہ. ہم نے کتابیں بعد میں پڑھی اور علماء سے علوم بعد میں پڑھے، لیکن ان بزرگوں کی وجہ سے نیکیوں کا رخ پہلے دیکھا تھا. تو جس کتاب میں بھی حدیث آتی تھی ہمیں حیران ہوتا تھا کہ یہ تو انہوں نے پہلے ہی ہم سے یہ کرایا ہے. میں نے بہت کوشش کی کہ ہر نیکی میں اس کا حصہ ڈالوں، قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، اور ہماری کوئی چیز نہیں ہوئی درس ورس ہوتے. ایک دن میں نے خواب میں دیکھا اور عجیب طریقے سے دیکھا، جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک منظر دکھایا ہے نا کس طرح، تو وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جگہ ایسی ہے کہ لگتی قالین ہے لیکن حقیقت میں گھاس ہے وہ، اور اسی طرح ان کے اوپر آسمان بھی ہے اور مختلف چیزیں مختلف انداز میں ان کے سامنے ایسے آ کے جیسے نہر اور گزر جاتی ہے پھر دوسری آتی ہے. تو میں ان سے کہنے لگا کہ اس میں سے مجھے بھی دے دے. تو جیسے انہوں نے اس طرف اشارہ کیا تو ان کی خدمت میں ایک عجیب خوبصورت مخلوق آئی اور انہوں نے کہا یہ آپ کے لیے ہے، ان کے ابھی یہاں آنے میں وقت ہے. اللہ، تو وہ ان کے ساتھ سفارشی کلام کرنے لگے کہ ان کو اجازت. انہوں نے کہا دیکھیں ہم تو اسی کے پابند ہے کہ تمام، یہ الفاظ میں کانوں سے سن رہا ہوں، کہ تمام جنتوں میں جتنی نعمتیں ہیں وہ ہر وقت آپ کے سامنے آتی رہے گی. اب یہ کہ آپ کسی اور کو دے، اس کے لیے ہم جنت کے جو بڑے ہیں ان سے بات کریں گے. جب میں نے یہ سنا تو حیران بھی ہو گیا اور ڈر بھی گیا، نیند ختم ہو گئی. لا الہ الا اللہ. بخاری شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک رات کو ملائک آسمانوں پر لے گئے اور مجھے اعلی قسم کی جنتیں دکھائی، اور ایک جنت ایسی دکھائی کہ جس جیسی جنت کوئی اور نہیں ہے، اور مجھے کہا گیا ہاذا منزلوں کا، حضرت آپ کا گھر یہ ہوگا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت فرماتے میں نے فرشتے سے کہا، اتنا گھمایا پھرایا ساری رات تھکا دیا مجھے، اب مجھے ایک لمحے کے لیے اندر جانے تو دے. تو فرشتوں نے کہا ابھی آپ کی عمر باقی، یہ تو ہم آپ کو صرف دکھانا چاہتے ہیں، جب آپ کی عمر پوری ہو جائے گی تو آپ یہیں آئیں گے. لا الہ الا اللہ. یہ خواب میں نے ان بزرگوں کے ساتھ دیکھا، اور بخاری شریف کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آ رہا ہے کہ پوری رات تمام جنتوں میں، جنت کی نعمتوں میں ملائک آپ کو گھماتے پھراتے ہیں، اخیر میں ایک جنت دکھاتے ہیں، اور آپ فرماتے کہ اس جیسی جنت تمام جنتوں میں نہیں ہے، غالباً یہی جنت الفردوس ہے. اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آخر کار آپ کا یہی مقام اور منزل ہوگا. اور جب حضرت نے اندر جانے کی خواہش فرمائی تو ملائک نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے، جب آپ پوری فرما لیں گے اور دنیا سے سفر کر لیں گے پھر آپ یہاں آئیں گے. احادیث میں جب جنت کی تفصیل آتی ہے تو یہ بھی آتا ہے کہ کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے اس کو بیان کرنے کی. لا الہ الا اللہ. میں نے جو نظارے دیکھے ہیں وہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں سواں حصہ بھی آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لاکھواں حصہ بھی بیان نہیں ہو سکتا. یہ جو ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے جنت میں نہر آ رہی ہے پانی کی، اس نے کہا نہیں چاہیے، جیسے ہمارے سامنے کوئی گلاس میں نہر آئی، پھر شہد کی اس نے کہا نہیں، پھر شراب کی کہا نہیں، پھر دودھ کی، تو نے کہا ہاں پینا ہے. वहीं के वहीं दूर तक नहर ही नहर कड़ी हो गई, और जैसे उन्होंने पी लिया नहर रवाना हो गए। अब और चीज, और उस ख्वाब में उनको ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला की जितनी जन्नतें हैं और उसकी जितनी नेमतें हैं, हमें ये हुक्म है कि हर वक्त आपको पेश करें। अब आप किसी और के लिए कह रहे हैं, इससे हम जो वजीर है, बड़ा फरिश्ता है जन्नतों का, उससे इजाजत लेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला की नेमत है, एहसानात और मेहरबानियां इतनी ज्यादा है। एक हदीस में है कि अगर वो पूरी जाहिर की जाती, लमा कफर अहदुन, कोई एक भी काफिर दुनिया में न रहता। कोई पागल है जो फिर कुफर करे? तो पर्दों में रखा है, छुपाया है। कुछ लोगों को सिर्फ एक झलक दिखाई कि भाई यहां है, ये किस काम में लगे। उन्होंने एतमाद किया वही पर, पैगंबर पर, आसमानी किताब पर, और वो ग्रोविदा हो गए, इंतजार में बैठ गए। ये नमाज हो रही है, जमात है, ये 20 रकात तरावी है, ये वितरबा जमात है, ये रोजे पूरे किए जा रहे हैं, ये अंधेरे में, ये सारे सारी तैयारियां उस वक्त के लिए है और उस नेमत के लिए है जिसकी कोई नजीर, अकल फहम समझ, आंख ने, उस दिलो दिमाग ने कभी सोचा भी नहीं हो। माला ऐन उन रात, आंख ने देखा ही नहीं होगा, वला उजुन उन समयत, कान ने सुना ही नहीं है, वला खतरा अला कल्ब बशर, और न किसी इंसान के दिल में उस जैसे गुजरा होगा, उसका ख्याल आ गया होगा। अल्लाह अल्लाह। वो हमारे यहां तफसीर का सुबह दौर होता है, 25 साल से जो अल्लाह ने नसीब किया है, तो मामूल इस तरह है कि रात को कभी सोते हैं, अक्सर ऐसे ही रह जाते हैं, सहरी का वक्त हो जाता है, फिर फजर की नमाज, और फजर के बाद तो दर्स शुरू होने मुश्किल से 1.5-2 घंटे होते हैं, उनमें कुछ किताबें और मजामीन देखने भी पड़ते हैं, हजारों उलमा दूर दूर से आके बैठे हैं, उनका हक है कि कुरान की रोशनी में उन्हें बहुत सारे उलूम बता दिए जाए। तो 2-3 दफा उठते बैठते मैं परेशान हो जाता, और मुझे एक तकलीफ चंद महीने पहले जो हुई थी, तो डॉक्टर साहिबान ने उसमें ये अजीब फैसला किया और जायजा लिया मेरे मुताल्लिक के, इस शख्स की 9-10 साल से नींद पूरी नहीं, इस वास्ते बाज़ अंदरूनी बीमारियां लाहक है, और उसका इलाज नींद पूरी करना है, उसका भी एक असर दिमाग पर होता है। अब इस ख्याल से मैं कपड़े बदल के, और यहां नाजिम साहब तफसीर में मौजूद लोगों की हाजिरी ले रहे हैं, तो जब वो हाजिरी खत्म हो जाती है फिर मैं आता हूं। मुझे कहा गया कि हाजिरी जरा देर से शुरू हुई, 15 मिनट बाकी, तो मैं ऐसा टैग लगा के और इसी तरह जुब्बा उब्बा पहन के अब बैठ गया, और आंख लगी तो मेरी वालदा मरहूमा मुझे ख्वाब में कहती है कि आपको सिर्फ इस बात का ख्याल है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपकी जो पेड़ियां नस्ल में ढूंढ ढूंढ के लोगों को जन्नत भेजा जा रहा है, वो कम खुशी और एहसान है, उसका एहसास नहीं है आपको। मैं बड़ा हैरान हो गया, मैंने कहा अच्छा। वो मुझे कहती है कि इस तरह से पेड़ा ही लटो लगी गई हो ख्वाबल ख्वा, और पसुमर दुनिया खलक देता उखकल, और तो ने जन्नत तोले गल दे दर्स और तफसीर दो बरका था तसर सिर द खूब गम दे। अल्लाह अकबर। मकाम सिद्क पर है मैयत, जैसे कहे ऐसे ही देखता है वो। पश्तो कहावत में उन्होंने कहा कि नींद दफा हो जाए, रुकती शिखोब, नींद क्या चीज है। आपके इस वक्त पर जाने से और लोगों को कुरान शरीफ کا ترجمہ و تفسیر پڑھانے سے خود آپ کے نسل در نسل کتنی پشتوں میں جو لوگ گئے اور وہ اب تک مختلف گناہوں کی وجہ سے ڈوبے ہوئے تھے، اس تفسیر کی دعاؤں سے اور برکت ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو نکال کے جنت بھیجا جا رہا ہے کہ آپ کا ان سے تعلق ہے، وہ آپ کے چودہویں پش میں ہیں، پندرہویں پش میں ہیں، لہذا آپ سب جنت جائے. تو جو لوگ براہ راست شریک ہیں، خود سنتے ہیں، خود دعائیں کرتے ہیں، خود سیکھتے ہیں، خود اس ارمان عزم میں ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے اور ہمارے ذریعے مسلمانوں کے عقائد بنے، اعمال بنے، ان میں نیکیوں کا شوق پیدا ہو جائے، انہیں دینداری کی رغبت ہو جائے، وہ گناہوں سے توبہ کر سکے، وہ نامناسب کام چھوڑ سکے. کتنی بڑی خوش قسمتی اور اللہ تعالی کی طرف سے انعام و اکرام ہے. میرے بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، بس یہ اشارات کافی ہے. نظام زندگی گزارنے میں صدق ضروری ہے، سچائی، دیانت، امانت روح ہے، اور باقی شریعت ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہے. جو سلیبس دیا گیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، اس میں کمی نہیں کرنی. کمی کرنے کی کوئی وجہ ہو، فمن کان مریضاً او علی سفر، یا تو ایسا بیمار ہو کہ اگر وہ سلیبس کو پورا کرے تو مر جائے گا، یا بیماری بڑھ جائے گی، یا ایسا سفر ہو کہ مثلاً اس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا. اللہ نے خود اس کے دو وجوہات بیان کی، اور اس میں بھی چھٹی نہیں ہے، رخصت ہے. فعدت من ایام اخر، بعد میں جب سفر سے واپس آ جائے اور بیماری سے صحت ہو جائے تو اتنے دن پورے کر لیں. دیکھیں اتنا فرض قطعی ہے. یرید اللہ بکم الیسر، یہ اللہ نے تمہارے ساتھ آسانی کا برتاؤ کیا. ولا یرید بکم العسر، سختی نہیں فرمائی کہ بیمار ہو مرو لیکن روزہ رکھو، نہیں ایسا نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ رکھ سکو یا نہ رکھ سکو، سفر ہے، کچھ بھی ہو، نہیں، یہ وقت نہیں ہے. لہذا بے شک آپ اس میں اس وقت رخصت لے سکتے ہیں. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، گنتی پوری کرنی ہوگی. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کامل شریعت بھیجی اور انسانوں کی کمزوریاں دیکھ کے اس کے مطابق ان کو اجازت و رخصت بھی عطا فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں اتنی بڑی شریعت، اتنے بڑے رمضان، 20 رکعت تراویح پڑھنے، قرآن سننے، صدقہ خیرات کرنے، اللہ کے راضی ہونے اور اس احکام کی تعمیل کی جو توفیق دی گئی، اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وآخر دعوانا الحمدللہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرحان فقیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر وهو الكبير المتعال ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد. يا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. يا أيها المؤمنون اتبعوا السنة ولا تبتدئوا وحدوا ولا تشركوا به شيئا. عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. رواه الشيخان ورواه البغوي في شرح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم والترمذي لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين وأصلي وأسلم على رسولك الكريم ونبيك الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. رواه ابن أبي شيبة في المصنف والترمذي في السنن. وقال صلى الله عليه وسلم عثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. رواه أصحاب السنن. وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم خير النساء بني إسرائيل مريم وخير النساء هذه الأمة خديجة. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. متفق عليه. وقال لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. لکھا ہے کہ ماشاءاللہ احسن لوم آنا شروع ہوا، میرا پورا گھر اللہ کے کرم اور آپ کی درس اور تفسیر سے تبدیل ہو گیا اور دین کی طرف مائل ہے. کچھ لوگوں کو ہمارے اس تبدیلی سے پریشانی ہے، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ باتیں تو وہ اللہ اور رسول کے خلاف بھی کرتے ہیں، انہیں ان کی فضول باتوں میں رہنے دیں اور آپ اپنے دین اور اہل دین سے محبت قائم رکھیں. کیا قدیم مسجد شہید کر کے نئی تعمیر کی جائے؟ درست ہے، جو مسجد پرانا ملبہ یا قابل استعمال سامان ہے اس سے امام مسجد کی رہائش تعمیر کر سکتے، کوئی حرج نہیں، جبکہ اس رہائش کو مسجد کی ملکیت قرار دیا جائے. یہی اصل بات یہ ہے کہ وہ بھی مسجد کا حصہ ہے. آج کل کے آرام دہ سفروں میں روزہ اگر کوئی نہ رکھے مگر اس کی نیت روزہ کھانے کی نہیں بلکہ رخصت سے فائدہ اٹھانے کی ہے، اور دوسرا مسافر ہر صورت میں سفر بھی روزہ رکھتا ہے، کس کا عمل شریعت کے مطابق ہے؟ جو ہر حال میں روزہ رکھتا ہے اس کا عمل صحیح. قرآن کریم میں اللہ نے مسافر اور بیمار کا ذکر کر کے آخر میں کہا وان تصوموا خیر لکم، روزہ رکھنا بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، کم از کم پتہ نہیں کس کی رقم لکھا ہے. ہاں جناب نے پچھلے جو 5 درہم بتائے مہر، اس کا کوئی حوالہ عنایت فرمائے. مہر فاطمی حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب مدنی اور سب بزرگ اسی سے نکاح پڑھتے تھے. حضرت کے مکتوبات میں بار بار اس کا ذکر ہے، 500 درہم بنتے ہیں. ہمارے علاقے میں شرعی مہر 1000 روپے اور 500 روپے، وہ آپ کے علاقے والے کہاں سے ایسی باتیں کرتے، وہ ان کو حوالہ نہیں چاہیے. ہاں وہ بخاری ہے اور مسلم ہے کیا؟ عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کا انبیاء کے نام پر نام رکھنے میں پابندی لگائی. شیعہ اعتراض کرتے ہیں، فتاوی عالمگیری پنجم جل میں بھی ہے کہ اس زمانے کے لوگ انبیاء کے نام نہ رکھے. ابراہیم کو کہے گا ابراہیم، اور دودی داودی کو دودی، محمود کو مودی، جنید کو ندی، ان کے تو منہ ٹیڑے ہیں، منہ ان کے ٹیڑے ہیں بالکل. تو ٹیڑے منہ پر پاک نبی کا نام ٹیڑا ہوتا ہے. احتیاط یہ ہے کہ نہ رکھے، کوئی حرج نہیں. صحیح لکھا ہے موطا امام مالک میں، لکھا ہے کہ حضرت عمر نے 8 تراویح پڑھانے کا حکم دیا. نہیں، موطا امام مالک میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح پڑھوائے اور تمام صحابہ کو مشتبہ کیا. 8 رکعت تراویح کبھی بھی نہیں ہوا، وہ قیام اللیل تھا. اس بات کی کیا دلیل ہے کہ فقہ اکبر امام اعظم؟ اس میں اختلاف ضرور ہے کہ آیا امام صاحب کی اپنی تصنیف ہے یا مطیع بلخی کی ہے. بعض علماء مان رہے ہیں، بعض نہیں مان رہے ہیں. ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر لکھی ہے، علاء الدین بیقندی نے شرح فقہ اکبر لکھی ہے، بڑے بڑے اکابر علماء نے فقہ اکبر کے شروع لکھی ہے. الفقہ الاکبر، الفقہ الاصغر، الفقہ الابسط، تینوں امام صاحب کی طرف منسوب ہے. پہلی صف میں بغیر داڑھی والے نہیں ہوتے، دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اس کا ایمان کم ہے اور نیک اعمال میں کمزور ہے. تو جو پورے ایمان و اعمال والے ہیں وہ آگے آئے. ترمذی شریف میں ہے کہ لیلینی اولو الاحلام منکم والنہا، کامل عقل اور کامل علم والے آگے بڑھے. داڑھی مونڈے میں تھوڑی کمی ہے، اس کو ٹھیک کرنی ہے. اب نہیں تو اگلے مہینے میں پہلی صف میں آ جائے گا. اگر ایک شیعہ اسپتال میں ہے، اس کو خون کی ضرورت ہے ڈاکٹر کے لیے، جان بچ جائے گی، تو اس کو اگر کوئی مسلمان خون دے تو جائز ہے. مسلمان بھی بہت رنگ کے ہوتے ہیں، غیرتی بھی ہوتے ہیں اور بے غیرت بھی ہوتا ہے. مسلمان اس حیثیت سے خون نہ دے کہ وہ شیعہ ہے، کیونکہ شیعہ دشمن صحابہ ہے. اس حیثیت سے دے کہ وہ انسان ہے، اور انسانیت میں رحم کاری مناسب ہے. محمد انور شاہ کو اور مجھے خوب دعائیں دی ماشاءاللہ. رمضان میں تراویح کے بعد جب وتر کی جماعت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد استخارہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، صرف دعا مانگ سکتے ہیں، نفل نہیں. کیا طریقہ ہوگا؟ جس دن استخارے کی ضرورت ہو یا تو عشاء سے پہلے پڑھ لے یا اس دن وتر چھوڑ دے. میں ہمیشہ غسل کر کے آتا ہوں اور وضو نہیں کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں غسل خانے میں آپ برانا ہوتے ہیں تو وضو نہیں ہوتا. ایسی بات ہے، ہاں اپنی طرف سے نئے مفتی ہوتے. غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا فتاوی شام میں لکھا ہے بدعات میں سے، ناجائز عمل ہے. میرا سوال یہ کہ ڈاکٹر کیپٹن عثمانی کی کیا حقیقت ہے؟ بے حقیقت آدمی تھا، گمراہ اور بے دین. اگر کوئی بندہ سخت بیماری کی حالت میں ہو تو کیا انجیکشن لگوا سکتا ہے؟ جی ہاں، انجیکشن لگوا سکتا ہے، ڈرپ چڑھا سکتا ہے، خون چیک کر سکتا ہے، انسولین لگا سکتا ہے، کسی قسم کے انجیکشن، ڈرپ اور اس قسم کی چیکنگ پر کوئی پابندی نہیں، سب روزے کی حالت میں جائز. کسی خاتون کو روزہ رکھنے سے دو چار منٹ پہلے ناپاکی والے دن شروع ہو گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا کرنی ہوگی. جی ہاں، رمضان گزرنے کے بعد قضا کرے گی. خواتین ایک سلام سے آٹھ رکعت تراویح پڑھ سکتی ہے، مرد بھی پڑھ سکتا ہے لیکن اپنی نماز، امام کے ساتھ تو دو دو رکعت سننا تھا. ایک بات کی اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ نورانی نے بھی ایک محفل میں فطر کو رات کے آخری نماز اور عقیقے کی سنت سات چودہ اور دن والے بالکل آپ کو والا بیان کیا، جبکہ ہمارے دیوبندی علماء بھی فطر کے مسئلے میں آپ سے اختلاف کر دیں. مجھ سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ حدیث میری نہیں ہے کہ فطر رات کی آخری نماز ہے، یہ پیغمبر کی ہے. تو جو اس میں اختلاف کرتے آپ کا ہے وہ پیغمبر کے دشمن ہے اور نبی کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں. میرا اس میں کیا کام؟ میرا کام تو خالی مسئلہ بتانا ہے. آگے میں اس میں مدعی نہیں ہوں، مدعی پیغمبر خود ہے. انہوں نے کہا کہ آدم کی تخلیق کے بعد جو مٹی بچی اس سے کھجور بنی، اس لیے کھجور کو انسان کی پھوپھی کہتے ہیں. ہاں یہ بھی حدیث میں ہے، اکرموہا امتکم النخلہ، اکرام کرو اس کا کیونکہ کھجور جو ہے یہ تمہاری پھوپھی ہے. ایک طالب علم کھجور رکھ کے رو رہا تھا، پوچھا کیوں؟ کہا یہ پھوپھی جان ہے، میں کھاؤں گا کیسے، ناک کی طرف سے کاٹوں یا پیروں کی طرف سے کاٹوں؟ میری پتہ نہیں کیا، میں امام حفظ بن سلیمان کو درجال کیوں لکھا پتہ نہیں، میزان الاعتدال میں مجھے معلوم نہیں کیوں لکھا ہے. عمدۃ القاری میں نے کہا کہ نبی نے تین دن آٹھ رکعت تراویح پڑھائی، نہیں اس کے بعد اس قول کا رد کر لیا اور بیس رکعت تراویح پر اجماع امت نقل کیا. اگر کسی شخص کی بہت سی نمازیں رہ گئی ہو تو وہ ان کو دوبارہ پڑھے تو کس طرح نیت کرے؟ بس جب بھی پڑھے میرے ذمہ جو باقی ہے ان میں پہلی فجر، ان میں پہلی ظہر، پہلی عصر، پہلی مغرب، پہلی عشاء. جائے نماز پر خانقاہ مسجد نبوی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز پر دستور پڑے. آپ ہمیں عبادات سے متعلق بدعت کی شناخت کروائے اور بڑی بڑی بدعت گنوائے، بہت دفعہ گنوائی، آپ کا دماغ خراب ہے، اس میں گوبر ولید بھرا ہوا ہے. اتنا بیان کیا ہے کہ یہ دیواریں اور پنکھے اور ٹیوب لائٹ یہ بھی آپ پر لعنت کریں گے کہ وہ کون سا دن ہے جو بدعت کی قسمیں اور بدعت کی تعریفیں نہیں ہوئی. عرض یہ ہے کہ ہم لوگ جو دھوبی سے کپڑے دلوائی کراتے ہیں وہ پاک ناپاک سب کو ایک ساتھ مشین میں ڈالتے ہیں، پھر بھی کپڑے پاک ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس. ہم نے بہت سارے علماء سے سنا کہتے ہیں کہ جب آپ عرش پر چلے گئے تو جوتوں سمیت گئے، کیا اس بات کا کسی کتاب میں ذکر ہے؟ آپ نے جن الو ماں سے سنا ہے انہی سے پتہ کریں نا کہ حضرت جوتوں سمیت گئے یا بغیر جوتے کے گئے. میری شادی شدہ بہن سکر سے سات دن کے لیے کراچی اپنے والد کے گھر آئی، آپ نے فرمایا کہ وہ کراچی پہنچتے ہی مقیم ہو جائے گی، پوری نماز ہے. لیکن آپ کے ایک مفتی نے بتایا، یعنی والد کی حیات میں وراثت نہیں جائے گی. نہیں، وراثت کی بات نہیں ہے، وہ اپنا گھر ہے اس کا، اپنے گھر جو بھی آئے وہ مقیم ہو جاتا ہے، مقیم پوری نماز پڑھتا ہے. والد کو مارنا ضروری نہیں ہے، بس والدین کی زندگی میں بھی اولاد کا اتنا حق کے مکان ہے کہ وہ جب وہاں آئے تو خود بخود مقیم ہو جائے. وہ مفتی نہیں ہے، وہ مختی ہے جو غلط مسئلے بتاتا ہے. ہمارے گاؤں میں جو پہاڑی علاقہ ہے، ایک مسجد ہے، اس کی امامت کے لیے جامع کے فاضل کا انتخاب ہوا. ہم چند ساتھی مل کر اپنی تنخواہ میں سے کچھ پیسے نکال کر اس کو دے رہے، جبکہ ہم خود ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں. پوچھنا یہ کہ ہم چند ساتھی اپنا فطرہ جمع کر کے اس کو دے دے، مسکین آدمی ہے، دے سکتے. جب سبق پڑھاتا ہوں استاذ کے پاس اس وقت یاد رہتا ہے، بعد میں سبق بھول جاتا ہوں. کبھی کبھی استاذ کے سامنے بھی سبق سمجھ میں نہیں آتا، گھبرائے نہیں، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، بیٹھنے سے پہلے تین دفعہ پڑھ لے اور سبق ختم کرنے کے بعد تین دفعہ پڑھ لے رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. بعض لوگ عشاء کی دو سنت پڑھ کر تراویح سے پہلے دو رکعت نفل پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اگر وقت ہو تو پڑھ سکتے ہیں، ویسے بس دو سنتیں پڑھ کے تراویح شروع کرنا چاہیے. انور شاہ کی عمر صاحب کی دعا ہے جی ماشاء اللہ، جو رقم وصول نہیں ہوئی 34 سال سے، وہ جس رقم کے ملنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے، جو رقم وصول نہیں ہوئی اور آپ کی ہے ملے گی، اتنے سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی، اور جس کی امید ہی نہیں ہے ڈوبی ہوئی رقم وہ ختم ہو چکی ہے. آپ نے پچھلے جمعے کو نشست فرمایا کہ قاعدہ میں تشہد کی انگلی اٹھا کر اس بات میں رکھ دیا جائے یا ہاتھ دوبارہ نہ کھولے گا. اتفاقاً ناشیہ تحتاوی کی عبارت مطالعے سے گزری، والعقد وقت التشہد خلا یوقد قبل فلا بعد. بہرحال تین قول مولانا عبدالحی نے سیاہ میں لکھے ہیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ آخر میں انگلیاں کھول دے پورے اور دوبارہ اسی طرح سیٹ رکھے، انہوں نے ایک کو ترجیح دی ہوگی. مرحومین کو اس سارے ثواب بخشنے کا شرعی طریقہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، جو بھی اللہ نے توفیق دی ہے قرآن پڑھنے کی یا مال خرچ کرنے کی، آپ کی نیت اصل ہے، اور اگر اس کے بعد دعا بھی مانگے کہ یا اللہ یہ نفل، یہ نفلی روزہ، یہ طلباء و مسکینوں کو افطار، یہ مسکین کو جو میں نے کپڑے دیے تیرے نام پر، پیسے خیرات کیے، اللہ اس کا ثواب میرے مرحومین کو پہنچے، درست اور صحیح. ایک بندہ جماعت کی ایک بار یا دو رکعت سے رہ گیا، جب آیا تو پہلی صف میں جگہ نہیں تھی، اب وہ کیا کرے؟ دوسری صف میں اکیلے کھڑا ہو جائے؟ ہاں اس زمانے میں فتویٰ یہ ہے کسی کو کھینچنے کی ضرورت نہیں، کھڑا ہو جائے. حبیب اللہ گازوری نے لکھا ہے کہ 16 سال کے غلط لکھا ہے، جھوٹا ہے، اول درجے کا کذاب ہے جس نے یہ لکھا ہے. حضرت عائشہ کا نکاح 9 سال کی عمر میں ہوا ہے، 20 سال ہو گئے شادی کی اولاد نہیں ہے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ نیک سال اولاد نصیب فرمائے. استغفار کی کثرت کرے، ماہنامہ الاحسن پڑھا کرے، جلدی بیٹا ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسالک السلام والعافیہ. جن حضرات نے مختلف مرادوں کے لیے لکھا ہے اللہ نصیب کرے، جنہیں پریشانیاں ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جہاں اولاد نہیں اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جہاں روزگار میں کوئی دقت ہے اللہ رزق حلال نصیب کرے، جہاں صحت شفا میں الجھن ہے اللہ سلامتی تندرستی عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی